أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة بني اسرائيل کے یہ جو دو رکوع ہیں تیسرا اور چوتھا, میں عرض کر چکا ہوں کہ ان میں تورات کی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہے اور ایک اسلامی معاشرے, اسلامی ریاست کے بنیادی خد و خال کہ کون سے سوشل ویلیوز ہیں جو اس معاشرے میں پروموٹ کی جائیں گی اور کون سے سوشل ایولز ہیں معاشرے کی برائیاں جنہیں ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ جڑ سے نکالنے کی ذمہ دار ہے, پابند ہے. اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویلیوز یہاں دی گئی ہیں, ہم جو مسلمانوں کا معاشرہ ہم کہتے ہیں اسلامی حکومت ہے پاکستان کے اندر, تو اس کو بڑی آسانی سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اصل خد و خال کیا ہیں اور ہماری اٹھان کیا ہے, ہمارے ہاں سوشل ویلیوز کون سی ہیں جن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے سرکاری سطح پر, اور کون سی سوشل ایولز ہیں جو قرآن انہیں ایولز بتاتا ہے لیکن ہمارے ہاں وہ پھیل رہی ہیں بری طریقے سے. تو یہ ایک آئینہ بھی ہمارے سامنے اس طور سے آ جاتا ہے. اصل الاصول جو ہے اسلامی معاشرے اور ریاست کا وہ توحید ہے. پورا معاشرہ توحید کے اصول پر استوار ہوگا, جس میں پہلی بات یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے, حاکم مطلق وہ ہے اور اسی کے قوانین, اسی کی شریعت جو ہے وہ لاگو ہوگی, چنانچہ قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی ہر لیول پر اسلامی معاشرے میں. ساری قانون سازی اس کی تابع ہو سکتی ہے, کوئی قانون سازی ایسی کہ جس میں قرآن و سنت سے وہ ٹکراتی ہو, متصادم ہو, وہ اسلامی ریاست میں نہیں کی جا سکتی. یہ توحید کا تقاضا. پھر حقوق و عباد کے حوالے سے احترام والدین, اور پھر رشتہ داروں کے حقوق, مساکین, محتاج, اور پھر یہ ہے کہ جو مسافر ہیں ان کے حقوق, اور سائلین کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا ہے, اگر معذرت کرنی پڑے تو نرمی سے, اور پھر یہ کہ خرچ میں اعتدال ہونا چاہیے. تبذیر سب سے بری شے ہے معاشرے کے لیے, یہ معاشرے کو دو طبقات میں بانٹ دیتی ہے, طبقاتی تقسیم اسی کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے, اور پھر ایک کا گلا ہوتا ہے اور دوسرے کا ہاتھ. تو یہ شیطانوں کے بھائی ہیں مبذرین, اور یہ گویا وہ ریاست اگر اسلامی ہو تو ان چیزوں کے اوپر سخت ترین پابندی ہوگی کہ جو تبذیر کے ذہن میں آتی ہے. اسی طریقے سے یہ ہے کہ خرچ میں ہر اعتبار سے اعتدال ہونا چاہیے. اللہ کی رزاقیت کا اصول یہ دیکھ کر پلاننگ نہیں ہوگی کہ کتنے افراد ہیں اور ہماری ریسورسز کتنے ہیں اور کل کو کیا کھائیں گے, یہ نہیں ہے بنیاد اسلامی ریاست کی. یہ تو ٹوٹلی اور پیورلی میٹیریلسٹک اپروچ ہے. مسلمانوں کے لیے تو یہ کہ آپ اپنی ذمہ داری دینی پوری کر رہے ہیں, آپ اللہ کے ساتھ, اس کے دین کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں, تو اللہ تعالیٰ نئے نئے وسائل جس کے جو ہے وہ پیدا کرے گا, تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہارے ساتھ گمان میں نہیں ہوگا, آسمان سے بھی برکتوں کا نزول ہوگا, زمین بھی اپنے خزانے میں ملے گی. اسلامی معاشرے میں اصول یہ ہے, رزاقیت اللہ کی ہے, اور اس بنیاد پر پلاننگ کہ ہم خود اپنے رازق ہیں, یہ اسلام کے مزاج کے اور اس روح کے یکسب منافی. اب اگلی بات فرمائی, ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب تک مت پھٹکنا. یہ اسلوب جو اختیار کیا گیا, ایک تو زنا کی شناعت اس میں سامنے آ گئی کہ ایسی بدترین شے ہے, معاشرے کو سنڈاس بنانے والی شے ہے یہ زنا جس معاشرے میں عام ہو جائے. اچھا قریب تک نہ پھٹکو, اس کا تقاضا کیا ہے کہ جو دوائیات سے زنا ہے ان پر بھی پابندی ہونی چاہیے. یہ جو منشیات ہیں, شراب ہے, اسی طریقے سے بے پردگی ہے, عریانی ہے, فحاشی ہے, یہ اس قسم کا ادب ہے, لٹریچر ہے جو مشتعل کرنے والا ہے ان چیزوں کو اور اس طرف لے جانے والا ہے, یہ سب مخلوط محافل یا مرد اور عورتوں کا اجتماع ہو اس کی پابندی ہے. سیگریگیشن ہے, مردوں کا دائرہ کار الگ ہے, خواتین کا الگ ہے, یہ سب پابندیاں کس لیے ہیں کہ زنا کے رستوں پر بھی دور دور حد بندی لگانی ہے. ولا تقربوا الزنا, چنانچہ جو میت بھی لیے جائے, ان میں بہت سے ہیں جو اسلامی معاشرت کا حصہ ہیں, یہ ساری چیزیں ستر اور حجاب اور سیگریگیشن اور اسی طریقے سے یہ ان پر پابندی ہے جو فحش لٹریچر ہے یا سنیماز ہیں اس قسم کی چیزیں یا منشیات یہ سب اسی کا حصہ ہے. انہ کا نفاحشتن یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے. وساء سبیلا بہت برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اور قتل مت کرو کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس نے ایسا جرم کیا کہ اس جرم کے سزا میں اسے قتل کیا جائے, یہ تو بالحق ہے. ادر وائز ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. ومن قتل مظلوما اور جو کہ قتل کر دیا گیا ناحق, فقط جاننا لولیہ سلطانا تو ہم نے اس کے ولی کو اس کے وارثوں کو ایک اختیار دے دیا ہے. فلا یسرف فی القتل تو چاہیے کہ وہ بھی حد سے تجاوز نہ کریں جوابی قتل میں. لیکن اسلام میں یہ جو قانون ہے دیت کا قانون اور اسی طریقے سے جو ہے خوب بہا لے دینا نفسیاتی اعتبار سے اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اسلامی ریاست کا کام یہ ہے کہ قاتل کو گرفتار کرے, یہ ریاست کا کام ہے جو اس کی ذمہ داری, اور پیش کر دے اسے مقتول کے لواحقین کے پاس رسا کے پاس. اب فیصلہ وہ کریں گے, وہ اس کی جان بھی لے سکتے ہیں جواباً, وہ خود اپنے ہاتھ سے قتل کریں بالکل ان کو اجازت ہے. ایگزیکیوٹ کروا رہی ہے گورنمنٹ حکومت ریاست, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا انتقام لینا چاہتے ہیں نہیں, وہ بالکل معاف کر دیں اس کا بھی اختیار ہے چھوڑ دیں. اور تیسرا آپشن بھی ہے وہ خوب بہا لے کر چھوڑ دیں کہ بھائی اتنے پیسے دو تو ہم چھوڑیں گے, اس طرح کی سیٹلمنٹ ہو جائے. تو یہ ورثاء کو اسلام نے اختیار دیا ہے, ولی کو اختیار دیا ہے, اور اس پہ جو حکمتیں اور مسئلے ہیں اس کے بیان کا موقع نہیں ملتا. لیکن یہ ہے کہ بہت ہی عمدہ قانون ہے یہ, اللہ تعالیٰ ہی ایسا نظام دے سکتا تھا. تو جس کو اختیار مل جائے تو اب وہ بھی قتل میں زیادتی نہ کرے. اگر طے ہو گیا کہ اس نے بھی قاتل کو قتل کرنا ہے مقتول کے ولی نے, تو اس میں یہ نہ ہو کہ اس کا مسئلہ کرے, اس کو جو ہے اذیت دے دے کے مارے. جو طریقہ ہے صحیح اس کے مطابق وہ اس کی جان دے سکتا ہے, لیکن اس میں بھی اسراف سے کام نہ لے. ان لہو کا نہ منصوبہ یقیناً اس کی مدد کی جائے گی. مدد کس کی ہو رہی ہے؟ مقتول کے برا ساتھ. اور کون مدد کرے گا؟ اسلامی ریاست, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر وہ اسے کوئی حق نہیں ہے ان حکمرانوں کو حاکمیت کرنے کا, ان کا کام یہ ہے. اگر وہ حکمران ہیں تو وہ قاتل کو پکڑے, یہ ریاست کی اور ولیم ذمہ داری. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن اور دیکھو یتیم کے مال کے قریب تک مت پھٹکنا مگر اس طور سے جو بہترین ہو. یہ یتیموں کے حقوق کا تحفظ ہے خاص طور پر. حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی پختگی کو جوانی کو, تو یعنی اب ان کے جو بھی ان کے والدین نے چھوڑا ہے ان کے لیے جو امانت ہے وہ ان کی ان کو لوٹا دو, ان کے ساتھ کوئی حق تلفی نہ ہو نہ انصافی نہ ہو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور عہد کو پورا کیا کرو. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا بے شک عہد کے بارے میں بات پرس ہوگی, محاسبہ ہوگا. چاہے تم ایک دوسرے سے عہد کرتے ہو, ایک دوست دوسرے سے کرتا ہے, ایک فریق دوسرے سے کر رہا ہے, ایک پارٹی دوسرے سے کر رہی ہے, لیکن اس میں بھی اگر تم نے عہد شکنی کی ہے, عہد کو توڑا ہے, تو اللہ بات پرس کرے گا, وہاں جواب دینا پڑے گا. یہ بہت اہم شے ہے اسلامی اس معاشرے میں, عہد کی پاسداری. یہاں تک فرمایا کہ جس معاشرے میں جو لوگ عہد کے پاسدار نہیں ہیں ان کا کوئی دین نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ واؤف الکیل اذا کلتم اور پورا کیا کرو پیمانے کو جب تم ناپ کر دینے لگو. وزنوا بالقسطاس المستقیم اور دونوں سیدھی ترازو کے ساتھ. یہ بھی ایک ویلیو ہے, یہ دوسرے لوگوں نے اپنا لی ہے مغرب میں. مغربی معاشرہ جو ہے وہ اس میں پورا ہے, کوئی ملاوٹ نہیں ہے چیزوں میں, کوئی دھوکہ نہیں ہے, پورا تولنا ہے, پورا ناپنا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم اسلامی معاشرے کے لوگ جو ہیں اس معاملے میں بھی ورسٹ کنڈیشن میں, لیکن یہ ایک اہم اصول ہے معاشرے کا. ذالک خیر و احسن تاویلا یہی بہتر بھی ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی عمدہ شے ہے. دنیا میں بھی فائدہ اسی میں ہے, ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے, انسان کو چیز خریدتا ہے اعتماد ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, کوئی دھوکہ نہیں ہے, تو ایک امن و سکون کی کیفیت اس سے برقرار ہوتی ہے. ولا تقف ما ليس لك به علم ان چیزوں کے پیچھے مت پڑا کرو جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی پختہ علم نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, سند نہیں ہے. یہ اصل میں نگیشن ہو رہی ہے جو اوکلٹ سائنسز معاشرے میں پھیل جاتی ہیں, پامسٹری ہے, اسی طریقے سے ایسٹرالوجی ہے, جو ستاروں کا علم ہے، نجوم، علم نجوم، دست شناسی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کیا ہیں، ان کے پیچھے کوئی مضبوط دلیل اور ٹھوس بنیاد نہیں ہے، یہ توہمات پر قائم ہیں، ظن اور گمان اور قیاسات. اسلامی معاشرے میں اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی بھرپور طریقے سے، اور اس کی بدترین شکل وہ ہے جو جادو ٹونا ٹوٹکا ہے، وہ تو صریح کفر. تو اس کے بارے میں بھی پامسٹری اور علم نجوم کے حوالے سے بھی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی کاہن کی بات کی تصدیق کی، اس نے انکار کیا اس چیز کا جو میں لے کر آیا ہوں، ان میں مت پڑو. اسلام جو ہے وہ آپ کو، مسلمانوں کو فعال، ایکٹیو. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ مومن فقط احکام الہی کا پابند، تقدیر کے پابند، جمادات و نباتات. یہ تقدیر کا معاملہ ان کے ساتھ ہے. مومن جو احکام الہی کا پابند ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں. اگر وہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے تقدیر لکھوائے گا. تو یہ ہے اصل میں اسلام کا پیغام. ان نسل والبصر والفؤاد، بے شک جو سماعت ہے اور بصارت ہے اور جو اللہ نے صلاحیت دی ہے عقل کی، ریزننگ کی، کل اولئک کان عنہ مسؤولا، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی. آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ آبا و اجداد کے رستے پر چلتے رہے یا ان کو استعمال کیا، دنیا میں بھی استعمال کیا اور پھر اس سے جو ہے حقیقت تک پہنچے ہو، بات کچھ ہونی ہے اس کے بارے میں. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور دیکھو زمین میں اکڑ کر مت چلو. انک لتخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو، بہت ایڑیاں مار مار کے بھی چلو تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، اور کتنا ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو اور لمبا ترہ اپنے سر پہ رکھ لو، پہاڑوں کی بلندی کو نہیں چھو سکتے. تو جو اللہ نے تمہاری جو حیثیت بنائی ہے اس کو سمجھو، اور بندگی اور غلامی اللہ کی، اور جتنا علم انسان کا بڑھے اتنا ہی اس کے اندر توازن پیدا ہونا چاہیے، عجز پیدا ہونا چاہیے کہ وہ رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اور جو کچھ بھی ہے وہ اس کی عطا ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. یہ تکبر اور غرور کب کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان سمجھتا ہے یہ میری صلاحیت ہے، میرا ہنر ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہ میرا مال، جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اس کی امانت ہے، اس پر تم ذمہ دار ہو کہ ان چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق تصرف کرو، استعمال کرو. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان ساری باتوں کی جو برائی ہے، ان میں جو برائی کا پہلو ہے، یعنی جن جن سے روک دیا گیا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اس سے بچو، اس کے قریب نہ جاؤ، یہ سب تمہارے رب کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ باتیں ہیں، یہ ان باتوں میں سے ہیں کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب نے، اور یہ حکمت کی باتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں. یہ معاشرے کے جو اصول دیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اور اس میں جو خیر ہے، جو انسان کے لیے عافیت ہے، جو برکتیں ہیں، وہ کوئی نہیں جان سکتا. اور واقعتاً جو اس کا مشاہدہ ہوا وہ اس چشمے فلک سے دیکھا ہے، دور خلافت راشدہ میں انہی اصولوں پر مشتمل وہ معاشرہ تشکیل پایا تھا، کہ جو اس میں خیر تھا، جو صلاح تھی، جو فلاح تھی، اور جو برکتیں تھیں، اور جو انسانی حقوق اور اخلاق اور عدل اور انصاف، ہر چیز اپنے نقطۂ عروج پر تھی، تو وہ اسی لیے کہ ان بنیادوں پر وہ معاشرہ تشکیل پایا. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ معبود بنا بیٹھنا. شروع میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی مت کرنا، اختتام بھی یہی پر ہو رہا ہے. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، کہ پھر جھونک دیے جاؤ گے تم جہنم میں، الزام زدہ ہو کر اور دھکے دیے جاؤ گے. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، یہاں پر خاص طور پر مشرکین عرب سے ایک سوال ہے، وہی کہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ذرا انہیں جھنجھوڑا گیا. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تو پسند کیے ہیں بیٹے، تمہیں چن کر دیے ہیں بیٹے. وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا اس نے، تمہیں تو بیٹی بہت ناپسند ہے، خود بیٹے پسند کرتے ہو، یہ کیسی تقسیم ہے تمہاری. اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، یقیناً جو بات تم کہہ رہے ہو یہ بہت سنگین ہے، بہت بھیانک ہیں اس کے نتائج. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، یہ دو رکوع تو مکمل ہوئے جن میں وہ اسلامی معاشرے کے بنیادی قدر و خال جو ویلیوز ہونی چاہیے، جن کو پروموٹ کیا جانا چاہیے اور جن چیزوں کی سوشل ایونٹ کو ایریڈیکیٹ ہونا چاہیے ان کی تفصیل آ گئی۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس قرآن میں گونا گو اسالیب سے بات کو واضح کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن نہیں اضافہ ہو رہا ان میں سوائے نفرت کے اور بدکنے کے۔ یہ چونکہ اب ضد آ چکے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں یہ قریش مکہ اور سرداران قریش، تو جو چیزیں ہم اتارتے ہیں اور جتنی اور باتیں آتی ہیں قرآن میں حکمت کی، اس سے ان کے ضد میں اضافہ ہوگا۔ ان لوگ کیا نماز عالیہ، تم کہہ دیجیے کہ اگر اس کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے، کما یقولون جیسے کہ یہ کہتے ہیں، جیسے کہ ان کا دعویٰ ہے، عزت نب سغلاش سبیلا، تو یقیناً وہ عرش والے کے اوپر چڑھائی کر دیتے ایک سے زیادہ معبود ہوتے، کیونکہ ان کا تصور بھی یہ تھا کہ بڑا تو وہی ہے لیکن اور بھی بہت سارے الہ ہیں، اللہ تو وہ ہے الہ۔ جیسے جو گریک مائتھولوجی ہے اس میں بھی تصور تھا کہ بڑے جی سے کیپیٹل جی سے لکھنے والا گاڈ ایک ہے اور چھوٹے جی سے جو ہے وہ بے شمار ہے، ان کی فوج ظفر موج ہے، تو دیوتا بھی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ دیورانیاں بھی ہیں، یہ کہنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ چھوٹے خدا پھر چڑھائی کرتے اور پھر اقتدار کی کوئی کھینچ تان ہوتی، رسہ کشی ہوتی، کشمکش ہوتی، جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جو شخص جو اقتدار پہ ہو، وہ نواز شریف ہو یا بھٹو ہو، باقی ساری اپوزیشن پارٹیز مل کر اس کی تان کھینچتے، ایک ہی مقصد ہوتا ہے کسی طریقے سے اب اس کو نیچے اتارو۔ تو جہاں یہ مسئلہ آئے گا اور صاحب اختیار ایک سے زیادہ ہوں گے، تو وہاں تو پھر کشمکش ہوگی اقتدار کی۔ ادھر لگتا ہوگا علاج عرش سبیلا، وہ باقی علاج جو ہے وہ مل کر عرش والے پر چڑھائی کرتے، سبحانہ وتعالی عما یقولون، وہ پاک ہے اور بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، علواً کبیرا، وہ بہت بلند و برتر ہے، بہت بڑا۔ تسبح له السماوات والسبع والارض ومن فیہن، اس کی تسبیح کرتی ہے سب کے جو آسمانوں میں ہیں، ساتوں آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، اور یہ چڑیا ہوں اور جانور ہوں، مویشی، ہر شے جو ہے اللہ کی تسبیح و تحمید میں، یہاں تک کہ انسان جو ہے اس کا ایک ایک سر اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگا ہوا، چاہے وہ زبان سے اللہ کا انکار کر رہا ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ ہے تحمل والا ہے، بخشنے والا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کو نہیں مانتے، ہم ایک آڑ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ یہ وہی قانون ہے اللہ کا، مہر کر دینے والا قانون۔ یہ اس آخری انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے توفیق سبز کر لی ہے، اب یہ سننا بھی چاہیں تو نہیں سن سکتے، اب ہم خود ان کے درمیان اور آپ کے اس چیز کے درمیان ایک دیوار حائل کر دیتے ہیں، پردہ، بیچ میں پردہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ وجعلنا على قلوبهم اكنه، اور ہم نے ان کے دلوں پر حجاب ڈال دیا ہے، ان يفقهوا، یا وہ بات کو سمجھ ہی نہ سکے، وفي اذانهم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہ بات بس یہی تک رہتی ہے، دل تک نہیں پہنچ سکتی۔ واذا ذكرت ربك في القران وحده، اور اے نبی جب آپ ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں اپنے رب کی توحید کے ساتھ، ایک اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، واحد ہے، وتلو على اذبارهم نفورا، تو وہ بھاگتے ہیں نفرت کے ساتھ، پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں، یہ توحید جو ہے یہ ان پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك، اے نبی جب یہ بظاہر آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے وہ کس لیے سنتے ہیں، وہ صرف اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم تو بہت توجہ سے سنتے ہیں لیکن بات کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر کہ ہم اس پر ایمان پائیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى، اور جب وہ سرگوشیاں خفیہ مشورے کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے علم میں ہے، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا، جب کہنے لگے ہیں یہ ظالم اور بے انصاف لوگ کہ جس کی پیروی تم کر رہے ہو وہ ایک شخص ہے کہ جس پر جادو کر دیا گیا ہے، سحر زدہ ہے، یہ ان کا ایک فائنل گویا کہ سٹیٹمنٹ تھا کہ آخر پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تاثیر کیوں ہے اور یہ کیا ہے سارا. تو آپس میں مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہم رائے بنائیں، یہ شخص جو ہے یہ اس پر کوئی سحر ہے، کوئی آسیب کا سایہ ہے اور یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ الٹی سیدھی کرتا ہے. بعض اللہ انظر کیف ضربوا لك الامثال، ذرا دیکھیے کہ آپ پر کیسے فطرے جس کرتے ہیں. فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، تو یہ بھٹک چکے ہیں اور یہ اب راستہ نہیں پا سکتے، انہیں ہدایت جو ہے اللہ کی طرف سے اب نہیں ملے گی. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور بالکل چورا چورا ہو جائیں گے، انا لبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم اثر نو اٹھائے جائیں گے پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. قل کونوا حجارۃ او حدیدا، اے نبی آپ فرما دیجیے کہ چاہے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا ہو جاؤ. یہ بات شاید اس کو سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی جو آج آ سکتی ہے کہ وہ ہڈیوں کے فوسلز بن جاتے ہیں، بالکل پتھر. تو چاہے تم وہ فوسلز کی شکل اختیار کر لو، پتھر بن جاؤ اور اس سے بھی سخت لوہا ہو جاؤ. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور شے جو تمہارے خیال میں اس سے بھی زیادہ سخت ہو اور بھاری ہو، یعنی پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کر لے گا، وہ قادر ہے. فسیقولون من یعیدنا، اب جب اس بات کا جواب انہیں مل گیا تو اب اگلا سوال داغ دیں گے. اب وہ یہ کہیں گے کہ اچھا ہمیں کون دوبارہ لوٹا کر لائے گا، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. قل الذی فطرکم اول مرہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہی کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. آخر خود تو تم نہیں آ گئے ہو، کسی نے پیدا کیا ہے، جس نے پہلے پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی کرے گا. فسینغضون الیک رؤوسہم، تو اے نبی وہ آپ کی طرف دیکھ کر اپنے سروں کو جنبش دیں گے بڑے معنی خیز انداز. اچھا اچھا بات، اچھا یہ ہے بات. پھر اگلا سوال ہوگا ان کا، ویقولون متى هو، اچھا اب یہ بتائیے کہ وہ قیامت آئے گی کب، اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے. قل عسى ان یکون قریبا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ شاید وہ بالکل قریب ہی ہو، تمہارے سر پر آن پہنچی ہو. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی، اور اس دن وہ تمہیں بلائے گا یعنی قیامت کے دن میدان حشر میں، تو پھر تم اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چلے آؤ گے. بحمدی ہی، اس کی حمد بیان کرتے ہوئے، اس کی تحمید کرتے ہوئے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم محسوس کرو گے کہ تم نہیں رہے دنیا میں مگر بہت ہی تھوڑی سی مدت، بہت کم وقت ہے جو تم نے دنیا میں گزارا تھا. وقل لعبادی یقول التی ہی احسن، اور اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یہ پھر بڑا اپنائیت کا اظہار ہے کہ یہ جو مسلمان جو آپ پر ایمان لائے ہیں یہ میرے بندے ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، بات وہی کہیں کہ جو بہترین ہو، جو اچھی ہو. یعنی اگر مخالفین کوئی ایسی بات کرتے ہیں طنز اور تمسخر اور استہزاء یا گالم گلوچ بد کلامی بھی کریں، تو تم جواباً ان کی سطح پر مت اترنا، تمہاری زبان سے وہی بات نکلنی چاہیے جو بہترین ہو، اچھی ہو، عمدہ. اس کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں کو کہ اگر وہ بھی گالیاں دے رہے ہیں تو تم بھی انہی کی سطح پر اتر کر انہی کی طرح بد کلامی شروع کر دو. نہیں، ایک رسپیکٹ ہے جو، اور ایک احترام ہے جو اللہ نے سکھایا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم بات کرو بھلے انداز سے، اچھے انداز سے. ان شیطان ینزغ بینہم، یقیناً یہ شیطان ہے جو لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے، اور اس کے لیے یہ زبان جو ہے یہ بڑی اس میں افیکٹو رول پلے کرتی ہے. کوئی بات زبان سے غلط نکلوا دی اور اس سے فساد پڑ گیا. ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے کتنے پانی میں ہو، کس حال میں ہو. ان یشاء یرحمکم و ان یشاء یعذبکم، اب یہاں پر خطاب ہو رہا ہے مشرکین سے، چاہے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اور چاہے تو تمہیں سزا دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے ان کو کہ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے فضیلت دی تھی بعض نبیوں کو بعض پر، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داود کو ہم نے عطا کی تھی زبور، یہ ان کے لیے ایک فضیلت کا پہلو ہے، نبی ہیں رسولوں میں سے نہیں ہیں حضرت داود، لیکن زبور جیسی کتاب ان کو ملی ہے کہ جو حمد کے ترانوں پر مشتمل ہے، بائبل میں وہ شامل ہے سامز آف ڈیوڈ، تو یہ اس کے ترانے ہیں میرے حمد کے، اللہ کی حمد تعریف شکر، وہ ایک خاص امتیاز ہے جو حضرت داؤد کو بخشا گیا۔ ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اے نبی ان سے کہیے کہ پکارو ان ہستیوں کو جن کا تمہیں بڑا دعویٰ ہے، فلا یملکون کشف الضر عنکم، تو وہ تو کچھ اختیار نہیں رکھتے کہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر دیں، ولا تحویلا، اور نہ وہ تمہاری حالت کو بدلنے کا کوئی اختیار اور طاقت رکھتے ہیں، پکار کے دیکھ لو۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کو تم پکارتے ہو، یہ وہ ہے کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو اپنے رب کے قرب کے متلاشی ہیں، فرشتے ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام ہوں جنہیں الوہیت میں شامل کیا گیا، یا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اولیاء اللہ ہوں جن کے بت تراش لیے گئے تھے، وہ سب کے سب وہ تو اپنے رب کے قرب کے متلاشی ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم اور اپنے رب سے قریب ہو جائیں۔ ایہم اقرب، کے کون ہے ان میں سے جو سب سے زیادہ قریب ہے، ان کی تو آپس میں یہ مسابقت رہتی ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربك كان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب قابل حذر شے ہے، ایسی نہیں ہے کہ انسان اس سے مطمئن ہو جائے، ڈر ہو جائے، بے خوف ہو جائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو بھی بستی ہے ہم اس کو ہلاک کر کے رہیں گے قیامت سے پہلے، تباہ و برباد کریں گے، او عذبوها عذابا شدیدا، یا اس پر عذاب دیں گے، اس پر بھیجیں گے سخت ترین عذاب۔ اب اس کا کیا مفہوم ہے، اس میں کئی رائے ہیں، ایک یہ ہے کہ جو بھی گناہ گاروں کی بستی ہے، جہاں بھی اللہ کی معصیت اور گناہ بہت زیادہ ہوتے ہوں، قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان پر کوئی نہ کوئی عذاب ضرور بھیجے گا ان کے گناہوں کے بقدر، اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس قیامت سے پہلے سب کو ہلاک تو کر دیا جائے گا۔ اصل میں لفظ قیامت قرآن مجید جب کہتا ہے تو وہ بعد سے بعد موت ہے، جب دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے، اور جسے ہم قیامت کہتے ہیں وہ الساعہ ہے، وہ وقت، وہ ایک گھڑی جو اللہ کے ہاں طے ہے، وہ وقت معین جو اس کائنات کی موت ہوگا، جو اس زمین و آسمان کی اس وقت ہے ہمارے سامنے، جس میں چاند اور سورج ٹکرا جائیں گے، یہ الساعہ ہے۔ اور قیامت قرآن کی اپنی ٹرمینالوجی میں قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، جب دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا مردوں سے، قبر سے نکال کر، یہ وہ ہے۔ تو بات کہ اس سے پہلے پہلے ہر بستی جو ہے وہ ہلاک ہوگی، سب پر فنا جو ہے وہ تاری ہوگی۔ کان آزاد کا پھر کتاب مستورہ، اور یہ وہ بات ہے جو کتاب میں درج ہے، لکھی ہوئی ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہم نے نشانیاں بھیجنی موقوف نہیں کی، یہ جو ہم نے بند کر دیا کہ آئندہ ہم کو نشانی کو حصہ معجزہ نہیں دکھائیں گے، یہ جو فیصلہ ہمارا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا ہے، اللہ انکس جب اب یہ لغلون، کہ سابقہ قوموں نے اور امتوں نے بھی معجزات کو جھٹلایا، انکار کیا ہمیشہ۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، وہ آئنا سمود اللہ کا تنوب سے رتن، ہم نے قوم سمود کو اونٹنی عطا کی تھی، یعنی ان کے مطالبے پر ایک حصہ معجزہ دکھایا تھا، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے مبصرتا، فغلبوا بها، انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، اس معجزے کو بھی ماننے سے انکار کیا، اور پھر اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم جو نشانیاں بھیجتے ہیں تو وہ محض اس لیے جو چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں، وہ تاکہ ان میں خوف پیدا ہو، وہ اللہ کے آگے گڑ گڑا لے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور اے نبی جب ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے رب نے احاطہ کر رکھا ہے لوگوں کا، یعنی یہ قریش مکہ کتنی بھی سازشیں کریں اللہ تعالیٰ کے قابو سے نکل نہیں سکے، اللہ تعالیٰ پورے طور پر ان پر قابو یافتہ ہے، یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ جو مشاہدہ ہم نے آپ کو کرایا تھا اس سے مراد ہے یہ سفر معراج، یہ اصل میں لوگوں کے لیے ایک فتنہ تھا، جانچنے کے لیے، ان کو پرکھنے کے لیے ان کی ایک آزمائش بن گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح آ کر وہ سارا اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے تو مشرکین کو تو ایک چیز ہاتھ آ گئی، وہ تو انتظار میں ہوتے تھے کوئی بات ملے اور ہم لے کر اڑے کہ دیکھو معاذ اللہ نقل کفر کفر باشد. کہ اب اس حد تک ان کا دماغ پھر گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ رات و رات جو ہے یہ مسجد اقصیٰ بھی ہو آئے اور ساتوں آسمان کی سیر بھی کرائے اور واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی گرم تھا. اب یہ اس طریقے سے انہوں نے جو ہے موقع ملا انہیں کہنے کا. تو فرمایا کہ یہ مشاہدہ جو ہم نے آپ کو کرایا تھا یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بنا، یہ ہماری اپنی مشیت تھی. مسلمانوں کی بھی آزمائش ہو گئی، سادہ لوح مسلمان بھی ایک دفعہ ہل گئے کہ کیا واقعی. چنانچہ ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق سے بھی بات کی، یہ تو سیرت کا واقعہ ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے محمد کیا دعویٰ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو کہتے ہیں میں راتوں رات گیا اور ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ گیا. تو ایک صرف سوال کیا حضرت ابو بکر صدیق نے، کیا واقعی یہ بات کی ہے اللہ کے نبی نے؟ کہا ہاں بالکل یہ کہی ہے. کہا تو اگر کہا تو بالکل سچ کہا، اس میں شک کی کیا گنجائش ہے؟ اس کا یہ خیال تھا کہ اس وقت ابو بکر صدیق کو بھی میں ہلا دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ. اور اسی طرح وہ شجرۃ الملعونۃ فی القرآن، قرآن مجید میں جو ملعون درخت کا تذکرہ ہے جو جہنم میں ہوگا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، وہ زقوم کا درخت وہ جو خوراک بنے گا جہنمیوں کی. اور اس کے بارے میں سورہ صافات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ انہا تخرج فی اصل جحیم، وہ بالکل جہنم کی جڑ سے اگے گا. وہ تو اس کو بھی پکڑ لیا مشرکین نے کہ یہ خوب بات کہی کہ جہنم جو ہے وہ آگ ہے، اس کے اندر نیری آگ ہے، اس کی جڑ میں سے ایک درخت نکل رہا ہے. آگ اور درخت، آگ اور لکڑی، اس کا کیا میل ہے آپس میں؟ تو یہ جو ہے اس قسم کی چیزیں جو فرمایا کہ ہم ایسی جو چیزیں قرآن مجید میں لے کر آتے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہ ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، ان کو عذاب کے جھٹکے بھی آتے ہیں اللہ کی طرف سے. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر یہ کہ ان کی تو سرکشی ہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب آ گیا ذکر پھر آدم و ابلیس، قصہ آدم و ابلیس. اور یہ اب چوتھی مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں مصحف میں، سورہ بقرہ، سورہ آراف، سورہ حجر، اور یہ چوتھا مقام سورہ بنی اسرائیل. یہاں خاصی تفصیل سے ایک پہلو سے، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو وہ سجدے میں گر پڑے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اور اگر اسجد لمن خلقت طینا، وہی بات اس نے کہا کہ کیا میں سجدہ کروں اسے جسے تو نے بنایا ہے مٹی سے، گارے سے، یہ تو حقیر شے ہے. قال ارأیت ھذا الذی کرمت علی، پھر اس نے کہا کہ پروردگار ذرا دیکھ، یہ وہ مخلوق جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، یہ آدم، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر مجھے موقع دے دے تو قیامت کے دن تک ڈھیل دے دے، لأحتنکن ذریته الا قلیلا، تو میں اس کی ساری اولاد کو چٹ کر جاؤں گا سوائے معدود چند کے. اب یہاں دیکھیے، ایک تو دو باتیں ابلیس کے ذہن میں آ گئیں، ایک تکبر اور دوسرے یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جو تو نے مجھے اس کو مجھ پر فضیلت دے دی ہے، یہ گھٹیا تھا اس کو تو نے اوپر کر دیا. یہ حسد کہ میں پہلے برتر تھا، میرا ایک مقام تھا، وہ مقام مجھ سے چھن گیا اور اس آدم کو جو بظاہر مجھ سے کمتر ہے اسے مجھ پر بڑھا دیا گیا. یہ اصل میں یہی دو امراض ہیں بنی اسرائیل کی امت مسلمہ کے حوالے سے. وہ فضیلت جو امت مسلمہ کو حاصل تھی اور ان کو حاصل تھی یہود کو، 2000 سال تک اس زمین پر اللہ کے نمائندے یہ تھے، جس کی ایک ہسٹری جو ہے اس کا ایک بالکل بریف سکیچ پہلے رکوع میں آ گیا. اب ان سے وہ فضیلت لے لی گئی اور وہ فضیلت مل گئی ہے بنو اسماعیل کو، جنہیں وہ بہت حقیر سمجھتے تھے، امی، ان پڑھ، ان کے پاس نہ کوئی نبی آیا نہ رسول نہ آسمانی ہدایت، 2500 سال سے چٹے جاہل، وہ تو ان کو بالکل کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبعوث فرما دیا۔ لہذا جو حسد جو تھا ابلیس کو آدم سے، اسی حسد کی آگ میں یہ جل رہے ہیں، یہ بنی اسرائیلی ہے یہودی، اور یہی حسد ہے جو اپنے کلائمیکس پر پہنچے گا تو پھر وہ جالی فتنے کی شکل اختیار کرے گا جو کر چکا ہے۔ یہ بات انشاءاللہ سورہ کہف میں آئے گی۔ تو اور آئی تک کہا جب نبی کرم کا علیہ، ذرا دیکھ تو صحیح کہ یہ مخلوق جسے تو نے مجھ پر فضیلت دے دی ہے، جسے مٹی گارے سے پیدا کیا تھا اور تو نے مجھ سے زیادہ اس کو افضل قرار دے دیا ہے، مجھے موقع دے تو میں اس کی ساری ذریت کو اور ساری اولاد کو، آدم کی اولاد کو چٹ کر جاؤں، ان کو گمراہ کر دوں سوائے معدود چند کی۔ قال اذهب، فرمایا کہ دفع ہو جا یہاں سے، ومن تبعک منہم، تو جو ان میں سے تیری پیروی کرے، تجھے فالو کرے، تیرے پیچھے چلے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو یقیناً جہنم تم سب کے لیے بھرپور بدلہ ہے، تم بھی اور یہ تمہارے جو بھی فالوورز ہوں گے سب ایندھن بنیں گے جہنم۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ان کے قدم اٹھاڑ جن پر بھی تیرا قابو چلے ان میں سے، اپنی آواز کے ذریعے۔ یعنی شیطان جو ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے اور صراط مستقیم سے ڈیریل کرتا ہے، تو اس نے اپنی آواز کو استعمال کر، اس سے ان کے قدم جو ہے ڈگمگا اکھاڑ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا جو اولین مستاق ہے آواز، شیطان کی آواز، یہ موسیقی، یہ گانا بجانا ہے، یہ صراط مستقیم سے ڈیریل کرنے کے لیے شیطان کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ تو اور اسی میں آپ ایڈ کر لیجیے، اب یہ جس حد تک چلا گیا، اور اب جو پاپ میوزک ہے اس کا جو شور ہنگامہ ہے وہ ایک الگ ہے قصہ، وہ اس کے پیک ہے، گویا کہ کھپ ہے نہیں، تو یہ شیطانی آواز ہے، یہ اس کا حربہ۔ واجنی باڈے ہی مکھائی کا وراجی لکھ، اور ویسے بھی اس کے علاوہ جو بھی کسی طرف اللہ کے دین کے سوا کسی اور طرف بلانے والے ہیں، وہ سب شیطان ہی کی آواز میں آواز بلا رہے ہیں، کسی اور بھی ازم کی طرف، کیپٹلزم ہو، سوشلزم ہو، واٹس ایور، ایک اس دین توحید کے سوا جو بھی کسی اور دین کی طرف، کسی اور ازم کی طرف بلانے والا ہے، وہ شیطان ہی کی آواز میں اپنی آواز بلا رہا ہے۔ اور اگلی بات فرمائی، وہ اجلی باد ہی بخیلی کا ورج لکھ، اور ان پر چڑھا کر لے آ اپنے سوار بھی اور اپنے پیادے بھی۔ یعنی فوج میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے، سوار اور پیادے اس زمانے میں، یعنی جو بھی قوت ہے فوجی قوت، ان کو لیا اور ابن آدم کے خلاف چڑھائی کر۔ اس میں صرف میں اشارہ یہ کر دوں گا کہ اب اس کی فوجی قوت جو ہے، پہلے تو وہ بڑی ایکول رہتی تھی، اہل حق کے پاس بھی وہی تلواریں ہیں، نیزے ہیں اور زرے ہیں اور وہی گھوڑے ہیں، اور اہل باطل کے پاس بھی وہی کچھ ہے، کوانٹیٹی کا فرق ہوگا، کوالیٹیٹیو ڈفرینس نہیں تھا۔ اب شیطان جو ہے، وہ جو بعد میں کہا کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اس سے صورتحال یہ بھی ہو گئی ہے کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی پوری قوت بھی ان کے پیچھے ہے، یہ دجالی فتنہ ہے۔ تو اب جو اس کا زور دباؤ اس وقت ہے اہل ایمان کے اوپر، اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو یہ ہے جو ظاہر بات ہے کہ شیطانی قوت اور اس کی واردات، اس کا طریقہ واردات اور اس کا دباؤ، اس نے بھی ایک کلائمیکس تک پہنچنا تھا، وہ کلائمیکس یہ ہے دجالی فتنے کا دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور جس کے لیے فرمایا کہ سورہ کہف جو ہے وہ دجالی فتنے کے توڑ کے لیے بڑی مؤثر ہے، بڑی مفید ہے، اس کی تلاوت وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ لیکن یہ سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا بریکٹڈ ہے، یہ دونوں اکٹھی ہیں۔ تو یہ ہے کہ لیا، چڑھا کر لیا ان پر اپنے سوار بھی اور پیادے بھی، جو بھی قوت ہے تیری، جو بھی تیرے ساتھ ہیں، جو بھی کسی باطل نظام کے علم بردار ہیں اور اس کے وفادات کے جو ہیں وہ محافظ ہیں، ان سب کو اہل حق کے خلاف لیا چڑھا۔ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے ساتھ ساجھا کر، مشارکت کر ان کے مال میں بھی اور ان کی اولاد میں بھی۔ اس سے کیا مراد ہے، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ حرام سے اگر مال کمایا ہے تو یہ گویا شیطان کو شریک کر دیا اس کے اندر، اور حرام ذرائع کا معاملہ بھی اب آپ دیکھیے کہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ سود سے کوئی چیز بھی جو ہے پاک اور مبرہ نہیں ملتی آپ، لگ پہ مسرائد کر گیا سود۔ اور ہماری اسلامی حکومت، مسلمانوں کی حکومت نام نہاد جو ہے، وہ سود کے فروغ کے لیے جو ہے وہ کل نہ کوئی نئی نئی مہم نئی نئی اسکیمیں سارا زور اس پر ہے کہ اور پوری قوم جو ہے وہ سود کی اس کے اندر بالکل گردن تک اس دلدل میں غرق ہو جائے. اسی طرح جوا, تو یہ مشارکت ہے, تو ان کے ساتھ حرام کھانے کے پر اگر یہ آمادہ ہو جائیں تو یہ تیرے ساتھ شریک ہو جائیں گے. وشارکوں کی لگوال و لوال, اور جو اولاد جو ہے حرام کھا کر پروان چڑھی ہے حرام کھلایا ہے تو وہ بھی اس میں بھی مشارکت ہو گئی شیطان کی. واحد ہوں اور ان کے ساتھ بعض کر, انہیں امیدوں کے سبق باغ دکھا خوب کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہی صحیح ہے, یہی درست ہے, یہی راستہ صحیح ہے, اور کوئی چوائس نہیں ہے, اور کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, سب کچھ ہم مجبور ہیں یہ کرنے پر, آخر وہ باہر نقطہ نواز ہے, کوئی ایک شاید ہماری نیکی بھی اللہ کو پسند آ گئی تو اسی کے بہانے ہمیں بیڑا پار کرنے کا. یہ سب باغ جو ہے امیدوں کے انہیں خوب دلا. وبا جائیدہم شیطان الا غرورا, اور شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے اس قسم کی امیدیں دلاتا ہے وہ سب کے سب جھوٹے اور فریب سے مشتمل ہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. وکفا بربک وکیلا, اور کافی ہے تیرا رب ذمہ دار کے طور پر کا ساز کام بنانے والا. ربکم الذی یجری لکم الفلک فی البحر, تمہارا رب وہ ہے کہ جو چلاتا ہے تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں بادبانی جہاز. لتبتغوا من فضله, تاکہ تم اس کا فضل رزق تلاش کرو. انہ کان بکم رحیما, یقینا وہ تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے, تمہارے حق میں بہت شفیق ہے. واذا مسکم الضر فی البحر, اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے. ظن ان تدعون الا اياه, بھول جاتے ہو جن کو پکارا کرتے تھے اس سے پہلے اللہ کے سوا. جب دیکھتے ہو کہ موت سر پر آ گئی سب بھول جاتے ہیں. فلما نجاکم من البر, اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے. اعرضتم, پھر اعراض کرتے ہو, پھر جو ہے ٹال جاتے ہو, پھر واپس تمہارے وہی شب و روز ہیں. وکان الانسان کفورا, اور انسان ہے ہی نہایت ناشکرا. افامنتم من یسفک بکم جانب البر, کیا تم بے خوف اور نڈر ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ رب جو ہے وہ تمہیں دھسا دے ساحل پر. سمندر سے تو بچا کر لے آیا, ساحل پر بھی ہو سکتا ہے کہ موت تمہاری منتظر ہو. اور یوسف علیکم حاصب, یا وہ تمہارے اوپر بھیج دے کوئی آندھی جس میں پتھر بھی ہو, یا آسمان سے کوئی آفت آ جائے. سم مدا تجید لکم وکیلا, اور پھر تم اپنے لیے کوئی وکیل, کوئی ذمہ دار, کوئی نگہبان, کوئی بچانے والا نہیں پاؤ. اب امن تم یوئی لکم فی تارۃ اخرى, یا تم اس بات سے بے خوف اور ڈر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں ایک دفعہ دوبارہ پھر لے جائے سمندر میں, پھر تمہارا کوئی سفر تجارتی جو ہے وہ نکل آئے. فیور سے دار منت بھی, اور پھر وہ بھیجے تمہارے اوپر ہوا کا ایک سخت جھونکا, ایک جھکڑ. ظاہر ہے کہ وہ ہوا کا ہی آندھی ہوتی ہے جو پھر بڑی بڑی موجوں کو اٹھاتی ہے, پھر وہی صورت حال ہو جائے. فیور ہونے کا تم بیمار کفر تم, اور پھر وہ غرق کر دے تمہیں تمہاری ناشکری کی پاداش میں. اسی کو آپ پڑھا دیں کہ اس وقت تو ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے, آج کل ہوائی جہاز کو بھی اس میں شامل کر لیں کہ وہ بھی جب ڈگمگاتا ہے اور ٹربولنس جب ہوتی ہے تو اس میں جو ہے بعض اوقات بڑی شدت ہوتی ہے اور آدمی اللہ ہی کو پھر پکارتا ہے, تو اس وقت جو ہے جان بچ جائے ایک دفعہ تو کیا دوبارہ تو قائد ہو گئے ہوائی سفر سے, پھر بھی دوبارہ بھی جا سکتے ہو, پھر بھی کوئی ہو سکتا ہے موقع. یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے لیکن انسان شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتا, پھر وہیں پر آ جاتا ہے. پھر کی سیو خریدا تم بھی باغ کا کر تم, اور پھر وہ تمہیں غرق کر دے تمہاری اس ناشکری کی پاداش میں. سم ندا تجدو لکم علینا بھی طبیعہ, اور پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے کہ کوئی ہم سے تمہارے بارے میں بات پرس بھی کر سکے, پوچھ سکے کہ یہ اتنے سارے جو ہلاک ہوئے ان کا ذمہ دار کون ہے. کوئی اللہ سے بات نہیں پوچھ سکتا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اور ہم نے عزت بخشی ہے بنی آدم کو, آدم کی اولاد کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے اس کو سواری عطا کی ہے بر و بحر میں, ہم اس کو اٹھائے پھرے ہیں بر و بحر میں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے اس کو پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے اپنی مخلوقات میں سے اکثر پر, اور بڑی ایک نمایاں فضیلت ہے جو ہم نے اس کو عطا کی ہے. اس آیت پر تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ ہم اب بقیہ نماز کے بعد وقفے کے بعد کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.